وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں کتنی ساری آیتیں آج تک ہم پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو کھانے پینے سے متعلق ہیں, نہیں دیتے. حالانکہ کہا گیا ان کن تم بھی آیاتی مؤمنین, کتنی بڑی بات کہہ دی گئی. اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو نا, تو تمہیں ان چیزوں کو, ان کھانے پینے کے احکامات کو ماننا ہے. اور پہلے کہہ دیا گیا جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ, اب کہا گیا جس میں نہیں لیا جاتا اس کو نہ کھاؤ. کیا مطلب ہے یہ؟ ایسے ہی اتنی, سبحان اللہ, قرآن واقعی مفصل کتاب ہے, کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. کسی نے, جیسے یہاں پہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ نہ کھاؤ, ٹھیک ہے, بات سمجھ آتی. تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو دیکھیں یہ تو کسی کا بھی نہیں نام لیتے, غیر اللہ کا نام ہے, مطلب انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کسی اور کا بھی نہیں لیا, تو غیر اللہ کا تو نہیں نہ لیا, تو اس لیے پھر یہ کھا لینا چاہیے. حالانکہ دیکھیں جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ, اس کو تم نے نہیں کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا, اب دیکھو ہو سکتا ہے نا انسان بھول چوک سے تو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے بھول چوک معاف ہے, تو یا جو چیزیں ان سے زبردستی کرائی جائیں وہ معاف ہے. تو یہ بھول چوک سے اگر کوئی مسلمان ہے اور اس نے بھول چوک سے بسم اللہ ہی پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا ہے, تو وہ آپ کھا سکتے, کیونکہ اگر وہ پڑھتا تو اللہ کا نام ہی پڑھتا نا اس کے اوپر, اللہ کا نام ہی لیتا تو تب آپ کھا سکتے. لیکن ادر وائز کسی نے اگر جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا کہ میں نے نہیں لینا, تو نہیں کھانا آپ نے. یا جو لوگ کہتے ہیں نہیں اس وقت نہیں لیا تھا ہم اب لے لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ ہماری طرف آتے ہیں کھانے وغیرہ ان کے, ان لوگوں کے جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, تو اب ہمیں دیکھیں شور تو نہیں ہے نا انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا, کیونکہ بہت پرابیبلٹی ہے جو نیو مسلمس ہوئے ہیں ان کو تو عادت نہیں ہوگی, تو وہ عادت نہیں ہوگی, بھول گئے ہوں گے اللہ کا نام لینا, تو پھر ہم اس کو کھائیں کہ نہیں کھائیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں تم کھاتے وقت کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اب انہوں نے ہر ایک چیز کے لیے بنا لیا کہ جی جہاں سے مرضی کھا لو بس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو, یہ تو کوئی نہیں ہے. یہ تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا جو خود مسلمان ہے لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ بھول گئے یا کچھ ان سے ہوگا, اگر وہ لیتے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہے, اللہ کا ہی نام لینا تھا انہوں نے, تو وہ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کھا سکتے کہ اس وقت لیں, اس وقت تو آپ ہر چیز کے اوپر ہی پھل کھانے وقت بھی لے لیتے ہیں بسم اللہ ہی پڑھ کے کھاتے ہیں, دوسرا کھانے کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں تو کوئی پھر یہ کہنے کی بات ہی نہیں تھی کہ ذبح کے وقت کرو. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں گے انڈیا پکاتے وقت تو میں مسالے نہیں ڈالوں گی, جس وقت ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اس وقت نمک مرچ اور گرم مسالے اور لہسن ادرک سب اس وقت ڈال لیا کریں. دیکھیے جو وقت اور موقع جس چیز کا اس وقت ہی پڑھنا ہے نا اس کو. تو ذبح کرنے والا اگر مسلمان ہے, اگر اس کو ہونا چاہیے عاقل بالغ, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, اگر عورت ذبح کرتی وہ بھی کھا سکتے ہیں. اہل کتاب کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں, یعنی اہل کتاب بھی اللہ کا نام لے کے اور خون بہائیں گے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. دیکھیں ہاں اگر کوئی مشرک ہے, بت پرست ہے یا ایتھیسٹ ہے یا اور بھی جو آج پتہ نہیں کیا کیا نکل آئیں یہ چیزیں, جو بھی مشرک ہے وہ اگر ہمارے طریقے سے بھی ذبح کریں تب بھی نہیں ہم کھا سکتے, سمجھ آئی بات؟ ہمارے طریقے سے بھی یعنی خون بھی بہائیں, ہمارا طریقہ کیا ہے اس میں دو شرطیں, خون اچھی طرح بہ جائے اور بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو ذبح کیا. تو لیکن اگر ہندو نے کسی نے کیا ہے, کسی بدھ اور کیا ہے بدھسٹ نے مثلا کسی نے کیا ہے یا ان کا نہیں, آپ وہ اس طریقے سے بھی ان دو شرطوں کو کر کے بھی وہ ذبح کریں تب بھی نہیں آپ کھا سکتے, یہ یاد رکھے بات. ہاں اہل کتاب اگر اس طرح سے ذبح کر رہا ہے تو اس کا آپ کھا سکتے. اب آپ پوچھیں گے ہندوؤں کی شاپ سے لینا ٹھیک ہے کہ نہیں, پر اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہے نا تو پھر اصل بات ذبح کرنے والے کی ہے, ٹھیک ہے, کہ ذبح کرنے والا ایسا ہو. ہاں اگر مسلمان کی شاپ ہے اور ذبح کرنے والا کوئی کافر ایسا ہے مشرق ہے تو اس کا بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ذبح کرنے والے کی اصل شرطیں ہیں نا، یہ اس کے لیے ہیں، بیچنے والے کی تھوڑی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوشر حلال ہے، کیونکہ جو یہود ہیں وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور وہ ذبح بھی ہمارے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہاں یہ دوسرے ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے اب البتہ یہ شروع کر دیا، طریقہ وہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں خون بہانے کا، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے۔ تو اسی طرح ایک اور بات بھی اس میں ہے کہ ذبح کرتے وقت یہ کرنا چاہیے کہ پوری گردن نہ اڑائی جائے تاکہ رگوں سے خون اچھی طرح بہ جائے، لیکن اگر غلطی سے یا اتفاق سے، جیسے مرغی کی گردن اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ذرا سی زیادہ لگ گئی چھری تو وہ پوری کٹ جائے گی، تو اگر غلطی سے ساری گردن کٹ گئی تو بھی وہ حلال ہے، حرام نہیں ہوگا، یہ یاد رکھے، ذبیحہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک البتہ وہ گناہ ہے، اگر تم نے اللہ کا نام جس پہ نہیں لیا اس کو کھا لیا تو یہ گناہ کا کام ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر ہم کوئی ایسا مردار کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو حرام ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے، تو ہم ایوری کھانے پہ سوچیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور حرام تو ہمارے اندر پھر جا ہی رہا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور دیکھیں شیاطین کے وحی کرنے کی بات بار بار آ رہی ہے، اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین جو ہے نا وحی کرتے ہیں، یعنی القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرح تاکہ وہ تم سے جھگڑے۔ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، تو ان کا ہی ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، اللہ کا مارا کھاتے نہیں ہو کہ یہ مردہ ہے، اور جو خود اپنے ہاتھ سے مار دو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ کون سی بات ہوگی، یعنی اللہ نے مار دیا تو حرام ہو گیا اور تم خود مار رہے تو حلال ہے۔ اب بات ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ تو بات تو صحیح ہے، لیکن یہ شیاطین ہیں جو اپنے دوستوں کو، دوست کون سے ہیں، انسانوں میں جو ان کے دوست ہیں، ان کو ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے آ کے جھگڑے، تاکہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ، کبھی تمہیں ادھر سو کر دیں تو کبھی ادھر سو کر دیں اور کبھی کچھ کریں، یہ شیاطین ڈالتے ہیں بس بس۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو بے شک تم البتہ مشرک ہوگے، یعنی غیر اللہ کے نام کے اوپر یا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ گے تو یہ ان کی اطاعت ہو گئی نا، یا مردار کھانا شروع ہو جاؤ گے کہ واقعی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کا مارا ہوا ہے نا تو کوئی بات نہیں ہم کھا رہے ہیں، نہیں، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یہ شرک ہے۔ کیوں یہ شرک ہے، شرک کیسے ہو گیا، شرک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو اللہ کی بات کے اوپر کر دیا، دس از شرک۔ شرک صرف یہ نہیں کہ سجدہ کر دیا اس کے کسی کے آگے، یہ صرف شرک نہیں ہے، شرک صرف یہ نہیں کہ کسی اور سے دعائیں مانگ لی، شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی حکم کے اوپر کسی اور کے حکم کو کر دیا، کسی اور کی بات کو اوپر سمجھا، یہ بھی تو شرک ہے۔ ان کی اطاعت کر کے تم وہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے کھا لو گے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو دیکھیں مسلمان کو کھانے پینے کے معاملے میں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کتنے ہمارے سامنے احکامات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ اَوَمَن كَانَ مَيْتًا، کیا بھلا وہ جو تھا مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اب یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے، اتنی پیاری ہے، اس کو آپ جب سمجھیں گے سبحان اللہ، تو میرے خیال میں یہ ہم سب جتنے بھی اس وقت سننے والے ہیں اکثریت کو لگے گا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، غور کریے گا اس آیت کو، تو ہم نے اس کو زندہ کیا۔ یہ کون سا مردہ ہے اور کون سا زندہ ہے، یہ فزیکلی مردہ یا زندہ نہیں ہے، اسپرچولی جو انسان مردہ ہو چکا تھا، اس کی اندر اس کی اسپرٹ مر چکی تھی۔ کیسے مرتی ہے، کیسے انسان مردہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، مردہ انسان یہ وہ نہیں ہے جس کے باڈی پارٹس ڈیڈ ہو گئے، دل کام نہیں کر رہا، سانس آ نہیں رہی، یہ نہیں مردہ. اللہ کے نزدیک کون سا ہے مردہ؟ جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو. وہ انسان جو دنیا میں اتنا ڈوبا ہو کہ وہ اپنے رب سے ہی ناآشنا ہو، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، دین سے دور ہے، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بے حس ہو چکا ہے، ایسی زندگی جو بھی گزار رہا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہی ہے. کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا کوئی احساس نہیں ہے. دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے. دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے. دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ علم سے. تو وہ تو مردہ ہے، رسم و رواج میں بندھا ہوا، بس جو ہے جدھر کو لوگ چل رہے ہیں اسی طرف اندھا دھند چل رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دیتا ہے. یہ کون سی زندگی ہے؟ یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ شعوری ایمان لے آیا. اگر کافر تھا تو ویسے ہی ایمان لے آیا، لیکن اگر پہلے بھی مسلمان تھا تو اب شعوری مسلمان ہو گیا. تو یہ اس کا مطلب کیا؟ اب اس کو زندگی مل گئی. وجعلنا لہ نوراً، ہم نے اس کو نور دے دیا. یہ نور کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نور ہے. اس کو قرآن کریم میں بھی قرآن کو نور کہا گیا، اس کا نام ہے نور. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ جب نور اس کو مل جاتا ہے، یمشی بہی فی الناس، وہ اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی یہ نہیں کرتا کہ نور کو لے کے کسی خانقاہ میں بیٹھ گیا، کسی ایک طرف ایک مسجد میں ایک کونا بنا لیا، وہاں پہ بس اللہ اللہ کر رہا ہے. نہیں، وہ اس نور کو لے کے سب لوگوں کے درمیان پھرتا ہے، یعنی لوگوں میں زندگی گزارتا ہے. اب اس نور کے ساتھ لوگوں میں لے کے چل رہا ہے. آپ امیجن کریں، جیسے ایک بندہ ہے جس کے پہلے اندھیرا گپ ہے، ہر طرف اندھیرا، اور ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ آ گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے ٹارچ؟ وہ جب چلتا ہے، جدھر جدھر جاتا ہے ادھر روشنی ہوتی جاتی ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہونے لگتا ہے، وہ خود بھی راستہ دیکھتا ہے، اور جو آس پاس والے ہیں ان تک بھی تھوڑی تھوڑی روشنی تو پہنچنے لگتی ہے نا. ہوتا ہے نا ایسے؟ اسی طرح جب ایک انسان بالکل دنیا میں کھویا ہوا تھا، اللہ نے اس کو یہ راستہ دکھا دیا، اب اس کو یہ قرآن کا نور مل گیا ہے، وہ چل رہا ہے، اب اس کے آس پاس کے لوگ، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، آن پرپز یا ویسے ہی انکانشیسلی بھی، تو اس روشنی سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے گھر کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ جو اس کے مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو روشنی مل رہی ہے، اس کے دوست احباب اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح یہ قرآن کے نور سے نا، وہ نہیں بھی کچھ کر رہا لیکن اس کی روشنی دوسروں تک پہنچ رہی ہے، وہ اس روشنی کے ساتھ چل رہا ہے لوگوں کے اندر، سوسائٹی سے الگ نہیں ہوا، لوگوں میں چل رہا ہے. اور چلتا ہی جا رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے اس کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں نیک بن گیا، کہیں اس نے روشنی کو پھینک دیا اور اندھیرے میں چلا گیا، پھر نہیں، وہ زندگی کے راستے طے کر رہا ہے. اس سے زندگی کے کون کون سے راستے ہوتے ہیں؟ کہاں کہاں انسان زندگی میں کدھر کدھر چلتا ہے؟ دیکھیں، لوگوں میں رہ کے آپ کیا کیا کرتے ہیں بتائیں، کیا زندگی کے راستے ہوتے ہیں؟ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی کوئی کامیابی ہے، کبھی ناکامی ہے، کبھی آپ کی مرضی کے کام ہو رہے ہیں، کبھی آپ کی مرضی کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں. یہ زندگی کے راستے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کا اتار چڑھاؤ، عروج و زوال، دن اور رات زندگی کے، یہ کہتے ہیں نا ہم. تو وہ زندگی گزارتا ہے لوگوں میں اس روشنی کے ساتھ، ان سارے مرحلوں سے وہ اس روشنی کے ساتھ اب گزر رہا ہے. اب اس کے پاس یہ ٹارچ ہے، اندھیرے میں نہیں ہے. اور لوگوں میں انسان کیا کیا کرتا ہے؟ بات بھی کرتا ہے نا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو یہ ساری جو اس کی سینسز ہیں یا یہ ساری جو اس کی قوتیں ہیں، وہ اللہ کے نور کے مطابق ان کو استعمال کر رہا ہے. لوگوں کی مرضی سے نہیں کرتا، وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا، ان کی خواہشات پہ نہیں چلتا، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ ان کے مطابق ایڈجسٹ نہیں خود کو کر لیتا، اس کے پاس روشنی ہے، وہ اس روشنی میں چل رہا ہے۔ وہ انسانوں کے سمندر میں ایسے ہے جیسے کوئی جگمگاتا ستارہ، اس کو سب دیکھ سکتے ہیں، اس کے پاس نور ہے، اس کا نور پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں ایک بندے نے اندھیرے میں نور پکڑا ہو تو پتہ چلے گا نا، یہ وہ ہے نور والا، یعنی اس کا علم پتہ چلتا ہے۔ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اگر برابر ہو رہے ہیں نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ علم لے کے بھی بے علم کے برابر ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنے علم سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اسی لیے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ایسا انسان اس کے برابر ہو سکتا ہے یا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ کم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں میں ہے اور وہ نہیں نکلنے والا ان میں سے۔ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں، اندھیرے کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ بتائیں۔ اندھیرے میں انسان دیکھیں کبھی گرتا ہے، پڑتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر ادھر ٹکراتا ہے، ادھر ٹکراتا ہے، کبھی انسان کوئی نقصان دہ چیز ہے، مثلاً آگے کوئی گڑا ہے اس میں جا کے گر جاتا ہے، کوئی جو فائدہ مند چیز ہے وہ اس کو نظر ہی نہیں آتی کہ یہ میری فائدہ مند چیز تھی۔ اسی لیے تو ہم روشنی جلاتے ہیں نا، ہم رات کو آپ لوگ کیوں لائٹ جلاتے ہیں بتائیں، اندھیرے میں رہ کر رہے ہیں نا، کیوں لائٹ جلاتے ہیں، کیوں نہیں اندھیرے میں رہتے، کیا نقصان ہوتا ہے اندھیرے میں رہنے سے، رہ لیا کریں نا اندھیرے میں۔ نہیں، انسان نہیں رہنا چاہتا، وہ چاہتا ہے روشنی ہو، روشنی کو پسند کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی جو اس کو چیزیں ڈیمیج کرنے والی ہوں، اس کو ہارم کرنے والی ہوں، اس کا نقصان کرنے والی ہوں، ان سے بچ سکے، اور جو چیزیں اس کو فائدہ دے سکتی ہیں ان کو دیکھ سکے، آرام سے چل سکے۔ ورنہ آپ اندھیرے میں تو دیکھا کیسے چیزیں پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں، ادھر صوفے پہ تو پھر بھی کہیں گر گئے، پھر بھی کہیں الٹ گئے، پھر بھی کوئی چیز گر گئی آپ کے ہاتھ سے، پھر بھی کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ تو آج دنیا کا جو ماحول ہے نا آپ کے آس پاس، وہ اندھیرا ہے بالکل۔ کون سا اندھیرا، کس قسم کا اندھیرا، اندھیرے کون کون سے ہوتے ہیں؟ جہالت کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے، رسم و رواج کے اندھیرے، لوگوں کی پسند ناپسند کے اندھیرے، سب اندھیرے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیوں کے اندھیرے، سب اندھیرے ہیں۔ اب ہر وہ راستہ جو اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کے انسان اپناتا ہے، وہ اندھیرے کا راستہ ہے۔ یہ سب اندھیرے اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے انسانوں کے، نا آپ اس وقت دیکھیں ہم اندھیروں میں رہتے ہیں، کہیں کفر کے اندھیرے ہیں، کہیں شرک کے اندھیرے ہیں۔ اب ان اندھیروں میں کوئی بندہ ہے، ان تو ایک ان میں سے ایسا ہے جس کو لائٹ مل گئی، وہ لائٹ میں چل رہا ہے، دنیا کو بھی اس سے، اس کے ارد گرد والوں کو بھی اس سے روشنی مل رہی ہے۔ دونوں کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، آپ خود بھی کہیں گے نہیں ہو سکتے۔ ایک سیدھا چلے گا، روشنی کا فائدہ یہ ہے وہ سیدھا چلے گا، اس کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ گرے گا نہیں، وہ ٹکرائے گا نہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا بیچارہ تو گرتا پڑ رہا ہے، وہ تو کبھی ادھر گرا ہوا ہے تو کبھی ادھر گرا ہوا ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا، تو پھر بتائیں ہم زندگی میں اندھیروں کو کیوں پسند کرتے ہیں اور ان میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کہ ایک ہے قرآن کی روشنی، اس کا نور، اس کو چھوڑ کے اندھیروں میں گرنا چاہتے ہیں، اندھیروں میں ٹکرانا چاہتے ہیں، ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اندھیروں والا تو ٹھوکریں کھانے کے لیے ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اندھیرے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ ہر چیز سے ناواقف ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، دنیا کی اس میں ایسا کاموں میں، عیش و آرام میں اور اس کی دوڑ میں ایسا لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ فرق؟ آپ کے پاس بتائیں جب سے روشنی آئی ہے، ابھی تو ہم آٹھویں پارے پہ پہنچے ہیں، آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ ایک وقت وہ تھا کہ ہم اندھیروں میں تھے، ہمارے پاس یہ نور نہیں تھا. اس وقت ہماری زندگی کیسی تھی، ہماری سوچ کیسی تھی، ہماری پرائیورٹیز کیسی تھی، آج کیسی ہیں؟ کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے میں؟ زندگی میں کوئی آپ کی ڈفرینس آپ کو لگتا ہے؟ یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں بہت فرق ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں، مگر ہم زبردستی یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کہ نہیں برابر ہیں. ایسا کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھے بغیر، اس روشنی کے بغیر کون سی مجھے کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کا تو کوئی شاید نقصان نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں بہت لوگ بہت جینیس ہیں، مگر ان کو آخرت کے لحاظ سے جو نفع نقصان ہے اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کی خبر ہی نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. یہ دنیا کے ظاہری کو، یہاں کے نفع نقصان، یہاں کے کھرے کھوٹے کو تو بہت پہچانتے ہیں، مگر آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. تو جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی جاننے والے ہوں، آپ کے کوئی دوست ہوں، آپ کی کوئی فیملی میں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا، اتنا بھی کیا قرآن کا کیا اس سے فرق نہیں. کوئی فرق بہت ہے، بہت فرق ہے. ایک کے پاس نور ہے اور تم اندھیرے میں ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ نور لے کے چلنے والا اور اندھیرے میں رہنے والا برابر ہوں؟ نہیں ہو سکتا. ایک دن ہم بھی تو وہ تھے، بازاروں میں گھومنا، ڈرامے، افسانے، ناول، فونوں پہ باتیں، فلاں ادھر ٹائم ویسٹ، ادھر ٹائم ویسٹ، سو گئے، کبھی کچھ کر لیا، مطلب بیکار زندگی گزار رہے تھے، مردہ تھے ہم. اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں یہ نور دیا، کتنا اللہ کا ہم شکر ادا کریں اس پر. ہمیں یہ نور مل گیا ہے تو اب ہمیں چیزیں نظر آنے لگی ہیں، ہمیں برائی بھلائی پتہ چل رہی ہے، ہمیں زندگی کے راستے کا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے. ہم ٹھوکریں کھانے سے بچ گئے، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا. ہم کہیں گرنے پڑنے سے بچ گئے، ہم نقصان دے جو ہمارے لیے گناہ کے کام تھے، جو ہمارے لیے حرام چیزیں تھیں، ان میں انوالو ہونے سے بچ گئے اس نور کی وجہ سے. اور ہمارے بچے، ہمارے گھر کے ماحول اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں. یہ نور جب آپ کے پاس ہے نا، ٹارچ، تو گھر کے اندھیرا ضرور دور ہوگا. یمشی بھی فی الناس، جب چلتے ہیں لوگوں کے اندر تو ان کو تو کوئی نہ کوئی لائٹ تو پہنچتی ہے، کہیں عمل میں، کہیں کوئی بات کہہ دی، کہیں خود کچھ کر رہے تھے. تو ایک وہ ہے جو بالکل اندھیرے میں ہے، بالکل ڈارکنیس میں، وہ اس میں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، نکلنے والا بھی نہیں ہے. اس کیوں نہیں نکلنے والا؟ کیوں نہیں نکلنے والا اس میں سے؟ اس لیے کہ جب انسان اندھیروں کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو وہ بس پھر جیسے آپ سوچیں ایک بندہ نا اندھیرے کے اندر پڑا سو رہا ہے، آپ ایک دم لائٹ جلاتے ہیں، کہتے لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، اس کو اب لائٹ اچھی نہیں لگ رہی، وہ اندھیرے کا عادی ہو چکا ہے، وہ اندھیرے میں اتنا آگے نکل چکا ہے، وہ اس کی سوچ خراب ہو چکی ہے، ذہن خراب ہو چکا ہے. نکلے کیسے؟ پہلے سوچ صحیح کرنی پڑے گی، دل کو روشن کرنا پڑے گا، تب نکل سکے گا. اس کا ارادہ ہو اس اندھیرے سے نکلنے کا. ہم کہتے ہیں نا، وہ یہ نہیں سن رہے، یہ کیوں نہیں مانتے، یہ ہم ان کو اتنا کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، نہیں آنا چاہتے، اس لیے کہ وہ اندھیروں کے عادی ہیں، اب وہ بس روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتے، جہالت میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے ریزن یہ بھی ہوتے ہیں کہ انسان اندھیرے میں کب رہنا چاہتا ہے؟ جس وقت کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا، اس کا کسی کو بھی نہ کوئی اس کے اوپر کوسچن کرے. بس مثال کے طور پہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے اندھیرے میں، کیا اس کو دل چاہے گا کہ آپ لائٹ جلائیں؟ نہیں چاہے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی چوری پکڑی جائے گی. تو جب ہم بدعمالیوں میں لگے ہوتے نا، اگر ہو گئی روشنی، اگر آ گیا قرآن زندگی میں، لو جی قرآن تو کہے گا یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، تو پھر ہم کریں کیا؟ تو یہ رہنے دو قرآن کو، چھوڑو چھوڑو، یہ تو اتنی پابندیاں لگائے گا ہمارے اوپر. سمجھ آئی نا بات؟ جیسے وہ چور ہے، وہ چوری کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو پھر یہ روشنی اچھی نہیں لگے گی، کہ وہ اندھیرے کا ہی مسافر رہنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اندھیرے کے اندر جو مرضی کرتے رہو، کسی کو نہ پتا چلے گا، ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں، تم بھی یہ کرو، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے، ہم سارے کریں، کوئی نہ کسی کے اوپر کوسچن کرے گا، اندھیرے ہی اندھیرے، اندھیرے میں رہتے رہو. روشنی کر دی تو ہماری یہ جرائم جو ہے سامنے آ جائیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہے، اچھا تم یہ کرتے ہو، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، قرآن ہمیں یہ کہے گا، बात समझ आई? मैं बिल्कुल आपको सिंपल वर्ड्स में इसलिए बता रही हूँ आप इस बात को समझें कि इतनी खूबसूरत आयत है और इतने हमसे रेलेवेंट आयत है। या हम सब अपने माजी को देखें, इल्ला माशाल्लाह कोई होंगे लोग जो कि पहले से ही सुभान अल्लाह को बचपन से ही हो सकता है इतने वो हों, लेकिन हम में से अक्सर मुर्दा थे, मेरे रब ने हमें ज़िंदगी दी थी, उसने हमें ये नूर दे दिया। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं हुआ होगा कैसे इस नूर ने आपकी ज़िंदगी को जगमगा दिया। इतना स्लोली जब कुरान ज़िंदगी में आता है ना, स्लोली ग्रेजुअली ऐसे ज़िंदगी बदलती है कि इंसान को कोई मुश्किल भी नहीं लगती और पता भी नहीं चलता। एकदम ओवरनाइट नहीं है, ओवरनाइट होता तो फिर हमें एकदम परेशानी हो जाती कैसे अपने आप को बदले, ये भी करना नहीं, बहुत ग्रेजुअली सोच ही बदल देता है, प्रायोरिटीज ही बदल देता है। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल्काफिरीना मा कानू यअमलून, इसी तरह खूबसूरत बना दिया काफिरों के लिए जो वो अमल करते हैं। यानी अब काफिरों को जो इसको नहीं मानते उनके लिए ये कितनी खौफनाक बात है कि बुरे काम को, अब वो अंधेरे में रहना चाहते अंधेरे ही उनको अच्छे लगने लगे, वो ही उनके लिए खूबसूरत बना दिए गए कि ठीक है फिर तुम इन्हीं में रहो। बुरे काम है ना करते, वो ही उनको लगते हैं कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई बुराई नहीं लगती, वो अच्छाई लगती है। जुयी ना, खूबसूरत बना दिया जो इनके आमाल हैं। आज वो मिसाल के तौर पे आप इनके कोई भी आमाल उठा के देख लें, वो उनको भले लगते हैं। बदकारी करना उनको कोई बुरी बात नहीं लगती, डेटिंग करना कोई उनको इसमें कोई हर्ज नहीं नजर आता, और निकलने का रास्ता इसलिए नहीं मिलता कि अंधेरे में पड़े हुए, तो अंधेरे में कैसे उनको निकलने का रास्ता मिले, निकलना नहीं चाहते। وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها, اور اسی طرح ہم نے مقرر کر دیا ہر بستی میں ان کے بڑوں کو, ان کے بڑے بڑے جو تھے اس کے مجرموں کو مقرر کر دیا, کس لیے, لیمکروا فیها, تاکہ وہ فریب کریں, مکر و فریب کا جال بچھائیں اس میں۔ یعنی جس بھی بستی میں, ہر بستی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا, جو بڑے بڑے یعنی آپ اپنے دیکھ لیں جہاں جو امیر, جن کو ایلیٹ کہتے ہیں, ایلیٹ کلاس جو تھی, اس ایلیٹ کلاس کے مجرموں کو ہم نے ہر ایک بستی میں مقرر کر دیا کہ اب وہ وہاں پہ مکر کریں, وہ چالیں چلیں, وہ مجرمین تھے, وہ لوگوں کو بہکائیں۔ آپ دیکھیں نا, جہاں پہ بھی کوئی ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں وہ کون سیٹ کرتا ہے, مجرم لوگ, جو بڑے بڑے ان کے مجرم لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو ان کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے ایسے ہو رہا ہے, ہر بستی میں ایسے ہوا ہے۔ جب بھی اللہ کے پیغمبروں نے بھی لوگوں کو بلایا نا, تو ان کی مخالفت کس نے کی ہے بتائیں؟ غریب لوگوں نے تھوڑی کی, بڑے بڑے جو سردار ایلیٹس تھے انہوں نے کی, یہ انسان کی ہسٹری بتاتی ہے۔ لیکن کیا ہوا, وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون, وہ اب کسی اور کے خلاف نہیں چالیں چلتے, اپنے ہی آپ کو وہ نقصان دے رہے ہیں, مگر ان کو شعور نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ریئلائزیشن ہی نہیں ہے اس بات کی۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم ٹرینڈز بنا کے اور اس طرح کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا لیں گے یا اس طرح کر لیں گے, حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خود اپنے آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور ان دا اینڈ آپ دیکھیں پیغمبروں کی اسٹوری سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان دا اینڈ نقصان میں کون رہے, وہ پیغمبر تو نہیں رہے, یہی ایلیٹسٹ رہے۔ ان کا مشن یہ ہے, ان کی چالیں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ بس اللہ کے راستے کی طرف نہ چلیں, اس کے احکامات کو نہ مانیں, ان کے خلاف یہ جو ہے نا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں جیسے ہم نے ابھی پڑھا, ان کے خلاف اور طریقے بھی نکالتے ہیں, عوام ان کے پیچھے چل پڑتی ہے, خود کو تباہ کر لیتی ہے۔ عوام دیکھا نا, اب ہر جگہ پہ آپ دیکھیں عوام کس کے پیچھے چلتی, جو یہ سیلیبریٹیز ہیں, جو یہ امیر لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, ان سے لوگ, عام عوام اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں خوشیوں کے یا انٹرٹینمنٹ کے ایسے تہوار بنا لینا جس میں بے حیائی ہے, جس میں اسراف ہے, جس میں اللہ کی حدود کو توڑا جائے, کہیں بسنت منائی جا رہی ہے تو کہیں کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ اکابر ہی کرتے ہیں نا بےچارے, عام جو غریب طبقہ ہے یا عام جو مڈل کلاس, ان کو بےچاروں کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اتنی اس کے اندر اسراف کر کے حدیں توڑ دیں۔ اکابر جو ہیں یہ ہیں جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ہر بستی میں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹا کے اپنے ان ٹرینڈز کی طرف لے آئیں. یہ اپنے فائدوں کے لیے کرتے ہیں, ان کو ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے ملوک کے دین پہ ہوتے ہیں, یعنی اپنے بادشاہوں کے دین پہ, جو بڑے بڑے آپ دیکھ لیں گے. اگر آپ اچھا آج کل شادیاں اس طرح ہو رہی ہیں, آج کل تو شادیوں پہ یہ کیا جا رہا ہے, لو جی صاحب اسی طرف اندھے. کیسے ہم لوگ ہیں نا, میں کہتی ہوں جانور تو جانور ہے بیچارہ, اس کو تو نہیں پتا, وہ تو وہ بھیڑ چل رہی ہے, وہ پیچھے جاتی جا رہی ہیں, وہ بھی بھیڑے ہیں بیچارے, وہ جانور ہیں. لیکن ہم عقل شعور رکھتے ہوئے بھی دیکھیں کیسے کرتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس کر رہی ہے, جو ٹرینڈ سیٹرز نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا, ہم بھی اندھوں کی طرح اس کے پیچھے بلائنڈ فالوئنگ, اندھیرے میں ہیں نا. اگر ہمارے پاس نور ہو تو ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے, اندھوں کی طرح چلیں. جو اندھیرے میں ہوتا ہے وہی ایسا ہے نا کہ اندھوں کی طرح چلے گا, اس کو نہیں راستہ نظر آ رہا. جس کے پاس نور ہے اس کو تو راستہ نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں ان جو بڑے بڑے مجرم تھے, ایلیٹ مجرم سردار, ان کو چھوٹ دی اللہ نے تاکہ اس وجہ سے لوگوں کو آزمائے. یہ لوگوں کو ستاتے بھی ہیں, لوگوں کو یہ اور مکر بھی کرتے ہیں, چالیں بھی چلتے ہیں, لوگوں کو طنز اور طانے بھی دیتے ہیں, لوگوں کو کی ہنسی مذاق بھی اڑاتے ہیں. تم کون سے سینچری میں رہ رہی ہو, تم کیا وہ کر رہی ہو. اب وہ بڑے بڑے لوگوں نے جب کہہ دیا تو بےچارے جو دوسرے ہیں ان کے تو دل ویسے ہی اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں سب چیز چھوڑو. لیکن یہ یاد رکھیں نقصان ان کا اپنا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ, جب بھی ہماری آیت کوئی آتی ہے ان کے پاس تو کیا کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ جو ہیں, ہم تو نہیں ایمان لائیں گے, حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ, جب تک ہمارے پاس بھی نہیں وہ چیز آ جائے جو پچھلے رسولوں کے پاس آئی. اللہ کے جو رسول تھے جو ان کو دیا گیا, جب تک وہ ہمارے پاس نہ آ جائے. جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں اس کی اتباع کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس بھی وہی چیز نہ آئے جیسے اس کے پاس وہی آتی ہے, اسی طرح ہمارے پاس آنی چاہیے. اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ہم کبھی بھی نہیں اس کا اتباع کریں. اللہ کو تو مانتے تھے نا اس لحاظ سے, جب تک ہمارے پاس بھی ایسی وہی نہ آئے جیسی اس کے پاس آتی ہے. اسی طرح اور بڑے بڑے سردار کہتے تھے لو بھائی کوئی طائف یا مکہ کا بڑا سردار نہیں رہ گیا تھا جس کے پاس کوئی وہی آتی جو رسول بنتا, یہی کیا رہ گیا تھا رسول بننے کے لیے. اس لیے کہ وہ اتنے جاہل تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت یا پیغمبری کوئی پتہ نہیں مال دیکھ کے یا سرداری دیکھ کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کسی کو. نہیں, نبوت رسالت یاد رکھیں کوئی انسان اپنی محنت سے نہیں پا سکتا کہ محنت کرے اتنی عبادت کرے پھر اس کو نبوت مل جائے, ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے, اللہ عالم وحی سید عالو رسالت ہو, اللہ کو زیادہ پتہ ہے کس کو وہ اپنا رسول بنائے. سمجھائی بات, یہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کسی کی محنت سے نہیں ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی پیدا کرتا ہے اور اسی طرح ان کو ان کی وہ ہوتی ہے کہ ان کو اس قابل ہی بنا کے پیدا کرتا ہے کہ ان کے اخلاق اور اعمال ایسے ہوتے ہیں. مگر کوئی اپنی محنت سے, کوئی اپنا کمال دکھا کے, کوئی ریاضتیں کر کے یہ درجہ نہیں پا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے, اللہ جانتا ہے کہاں پہ اس نے اپنی رسالت دینی ہے. یہ تم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنا ڈیسائیڈ کرو کس کو ملنی چاہیے کس کو نہیں ملنی چاہیے. اور سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ, ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت اللہ کے ہاں. اب یہ دیکھ لیں کہ جو اکابر بنتے تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا, جنہوں نے یہ مکر کیے, جو ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ ذلت اٹھائیں گے اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں کہاں, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن ذلت اٹھائیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت آئے گی. تو دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, دنیا کی تاریخ گواہ ہے ان قوموں کے جن لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے اور کفر کیا ان کے ساتھ کیا ہوا. جو بڑے بنتے تھے, دیکھیں اکابر کی جا, یا انہی اکابر کا کہا جا رہا ہے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے نا. دیکھیں جب بھی سزاؤں کی بات آتی نا تو جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا آتی تھی. دنیا میں بڑے بن بن کے بیٹھتے تھے, ہم اتنے بڑے ہیں ہمیں نبوت ملنی چاہیے, ہم لوگوں کو ہٹاتے تھے اللہ کے راستے تھے, اس کے لیے چالیں چلتے تھے, مکر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ان قریب وہ وقت آئے گا یہ صغار ہوں گے, نیچے ہوں گے, ذلیل ہوں گے, ان کی رسوائی ہوگی اللہ کے ہاں. وعذاب شدید بما کانوا یمکرون, جس جو مکر یہ کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی جو بڑائی ہے نا, جو یہ عزت کے بڑے ٹھیکے دار بنتے, خاک میں بلا دے گا, اور سخت عذاب بھی ہوگا. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ کو پتا ہے متکبرین یا جو اکابر ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کے حاضر ہوں گے. عذاب تو الگ ہے ان کے لیے مگر ذلت بھی ہے, رسوائی بھی ہے. اور اب ایک بہت خوبصورت اگین بڑی پیاری آیت آ رہی ہے, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, بس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ, کس بات کا, اَن يَهْدِيَهُ, کہ ہدایت دے دے اس کو, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو ہدایت دینے کے لیے, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے. اب آپ اس آیت میں بھی ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے نا, کیونکہ ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی, یہ ہم سب جانتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے, اس کو یہ راستہ دکھا دے, اس کا سینہ وہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. اور یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنا بڑا ایک یعنی احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو مینشن کیا گیا باقاعدہ کہ اللہ نے تمہارا سینہ کھول دیا. کس اسلام کے لیے کھول دیا, اسلام کے لیے سینہ کیسے کھلتا ہے, یعنی جب اسلام کے لیے سینہ کھلتا ہے نا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اسلام کے احکامات کو انسان قبول کرنے لگتا ہے, اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں دس از دا رائٹ وے, ایسا ہی تو ہے, اسی طرح ہونا چاہیے, یہی والا صحیح ہے, یہ یعنی اس کو اسی میں بھلائی اور اسی میں یہ سب کچھ اچھا نظر آنے لگتا ہے, یہی اچھا لگنے لگتا ہے, یہ ٹھیک نظر آنے لگتا ہے, یہی لاجیکل بات نظر آنے, جو دوسروں کو نہیں نظر آتی نا وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, اس میں تو کوئی سنس نہیں, اس میں نہیں, اس کو اس کے ساتھ مطابقت نظر آنے لگتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹ جیسے ہونا چاہیے, یہ تو ویسے ہی ہے. اب دیکھیں آپ شرح صدر کا مطلب یہ نہیں میرا سینہ کھل کے ایسے نہیں, یہ مانوی اس کو سمجھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سینے کو اس طرح باطنی بصیرت عطا کر دیتا ہے کہ انسان کو پھر اس کی ہر بات ایسے لگتی ہے کہ اندر جاتی جاتی ہے, اور اس کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا اس کی وجہ سے, اس کو اس کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, اس کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیوں ایسے ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس کے لیے کوئی اپنے آپ کو بہت منانا نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے سینے کا کھل جانا, یہ کیا چیز ہے. ایک حدیث سے بھی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, عبداللہ بن مسعود نقل کرتے ہیں, بیقی میں بھی ہے, مستدرک حاکم میں بھی ہے یہ حدیث, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شرح صدر کیا ہے, یعنی سینہ اسلام کے لیے کھول دینے کی کیا مطلب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتا ہے, وہی نور والی بات ہو گئی نا, جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے, حق نظر بھی آنے لگتا ہے, سمجھ بھی آتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی یہ حق ہے, اور اس کو انسان ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے, کبھی کبھی تو دیکھ لیتا ہے سمجھ بھی آ جاتی ہے لیکن دل کہتا ہے نہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا, تو قبول بھی کرنے کے لیے کھل جاتا ہے. تو یہ ہے یعنی اسے نفرت نہیں ہوتی, وحشت نہیں ہوتی, یہ نہیں لگتا یہ تو وہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں, یا یہ تو وہ بیکورڈ لوگوں کی باتیں ہیں, یا یہ تو وہ اس طرح. صحابہ نے پھر عرض کیا کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے جس کو شرح صدر ملا ہو, سبحان اللہ، الحمد للہ کہ انہوں نے یہ بات پوچھ لی، دیکھیں ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہمارا شرح صدر ہوا ہے کہ نہیں، اب ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہوا بھی ہے کہ نہیں، میرا سینہ کھلا بھی ہے کہ نہیں اسلام کے لیے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ جو علامتیں بتائی ہیں نا، یہ آپ لوگ غور سے سنیں، کیونکہ اس کے اوپر ہم ایک ایک پہ اپنے آپ کو چیک کریں، کیونکہ مجھے دل چاہتا ہے نا کہ میں جانوں میرا شرح صدر ہوا کہ نہیں، ابھی کب، یعنی ایک انسان کی وہ ہوتی ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے؟ تو نمبر ون علامت یہ ہے کہ اس انسان کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، یعنی ساری رغبت کیا ہے؟ جنت کی طرف ہو جاتی ہے، جنت کا گھر دار الآخرت اس کی پرائیورٹی بن جاتا ہے. ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ جنت کا گھر کا خیال رہے؟ جنت بھی ایک گھر ہے نا، دن میں اپنے مصروفیات میں دیکھیں کہ دنیا کے گھر کی سجانے سنوارنے صفائی، اس کو بہتر بنانے، اس کو رکھنے، اس کے لیے زیادہ فکر اور سوچ رہتی ہے، یا دار الخلود جو ہے ہمیشگی کا گھر جنت، اس کی فکر رہتی ہے کہ اس کو میں کیسے بناؤں، اس کو میں کیسے سنواروں، اس میں میں نے جانا ہے، اس کی میں نے قیمت جوڑ لیا یا نہیں. جیسے یہاں پہ کمیٹی جس کو کہتے ہیں، بی سی کہتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں نا کہ تھوڑا تھوڑا جوڑ جوڑ کے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز تو یہ دنیا کے گھروں کے لیے تو کرتے ہیں. کیا میں نے اپنی جنت کے گھر کے لیے ایسی رقم جوڑنی شروع کر دی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو کیا رقم ہے، وہاں پہ قربان کی کرنسی کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے، اعمال ہے. کیا میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے؟ یہاں پہ تو کوئی بڑا خوبصورت گھر لینے کے لیے یا جس کی لوکیشن اچھی ہو اس کو لینے کے لیے کتنی زیادہ بڑی قیمت دینی پڑتی، جتنی اچھی لوکیشن ہوگی اتنی بڑی قیمت، جتنا خوبصورت گھر ہوگا اتنی بڑی قیمت، جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی قیمت. تو میں وہاں پہ جنت میں، جنت تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بڑھ کے ہے. اتنی سی جگہ کوڑا رکھنا کتنی جگہ پہ ہوتا ہوگا؟ شاید دو تین فٹ. دو تین فٹ جگہ جو ہے وہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. سبحان اللہ، اتنی قیمتی ہے اور وہ قیمتی مفت مل جانی ہے. مفت تو آپ کو ڈالر کی چیز بھی نہیں ملتی. اس کے لیے میں نے قیمت جمع کرنی شروع کر دی ہے، اس کا خیال رہتا ہے. تو دار الخلود جو ہے اس کی نمبر ون پرائیورٹی بن جاتا ہے. یہ ہے سینہ کھلنے کی فرسٹ نشانی، بس سارے کام اس کے لیے ہو رہے ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے، بس کسی طرح میری آخرت بن جائے، بس کسی طرح وہاں پہ میری بخشش ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، بس اس کے لیے یہ جوڑ رہی ہوں، یہ جوڑ رہی ہوں، یہ جوڑ رہی ہوں. بچی کا گھر بنانے کے لیے ماں کس طرح جوڑتی ہے نا ایک ایک چیز، اس کا گھر بنانا ہے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. یا ہم اپنے بھی گھر بنانے لگتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور جنت کے گھر کے لیے کچھ بھی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ نہیں جوڑنا. یہ ذکر کر رہی ہوں جنت میں، اس سے وہاں پہ میرے لیے ایک درخت لگ جائے گا، یہ کروں گی اس سے جنت میں محل مل جائے گا، یہ کروں گی اس سے جنت میں فلاں جگہ پہ گھر مل جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس چیز میں. تو یہ پھر اس کی پرائیورٹیز، یہ اس کی نمبر ون ترجیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر ٹو جو دنیا ہے، دھوکے کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکے کا گھر ہے، دنیا تو میں اپنی انٹرپریٹیشن میں بتا رہی ہوں، دھوکے کا گھر اس سے دل اٹھنے لگتا. یعنی اب یہ دنیا کی خواہشات لذتیں، ان میں اب مزے، ان کے اندر اب اس طرح سے دل نہیں لگتا، اب وہ مزے نہیں آتے. سبحان اللہ، اب ان کے اندر دل ایسا انوالو نہیں رہتا جیسے پہلے ہوتا تھا، کیونکہ اب اللہ نے یہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اب یہاں سے دل اچاٹ ہے، بس یہ تو زندگی گزارنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی بس اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کی لگن ہے، اسی کے اندر ڈوبے میں، ایسا نہیں ہے. اب یہاں سے دل اٹھ گیا. نمبر تھری، اس کے بعد موت سے پہلے موت کی تیاری. یہ نہیں اس کے اندر کہ اب میں نے جی قبر کی زمین خرید لی ہے تو جی میں نے موت کی تیاری کر لی، اب کفن بھی لا کے گھر میں رکھ لیا، یہ موت کی تیاری ہوگی. یہ نہیں ہے موت کی تیاری. موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان موت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر لے، موت کے دن کا انتظار نہ کرے. جی ابھی کون سا ہم بوڑھے ہوئے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، اس کا انتظار نہ کرے۔ ہم میں سے اکثر تو اسی کا انتظار کرتے ہیں نا، ہم تیاری کا بھی شروع کرتے ہیں۔ جب کسی کو پتا چل جائے کہ اللہ معاف کرے اب کینسر لاسٹ سٹیج پہ آ گیا، لو جی اب تیاری شروع کر دو۔ اے نادان، اللہ تو نے تو صحت کے دن سارے گنوا دیے، اب تو جانے کا وقت آ گیا، اب تو تیاری کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، کل کی فلائٹ ہو میری پاکستان کی اگر، تو تیاری کب کروں گی؟ جب ایئرپورٹ جانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ تیاری تو ہم مہینوں پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، شاپنگ تو مہینوں پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس گھر میں جہاں سے واپس آنا ہی نہیں کبھی، اس کی تیاری شاباش ہے کہ اس دن سٹارٹ کریں گے جس دن میں نے جانا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہو سکتی۔ لیکن جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا وہ ایسے نہیں کرتا، وہ پہلے سے شروع کر دیتا ہے تیاریاں، پہلے سے اپنے لیے بھیجنا شروع کر دیتا ہے آگے۔ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کب کرتے؟ وہ ادھر بندہ مر جاتا ہے تو پھر پیچھے سے کہتے ہیں لوگوں تم لوگ کچھ بھیج دو اس کے لیے، کچھ قرآن پڑھ پڑھ کے بھیجو، وہ زندگی میں تو اس نے اپنے لیے بھیجا نہیں۔ تو یہ اپنی موت کی تیاری موت سے پہلے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہائے موت کا تو نام بھی نہ لینا، جیسے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں۔ بعض لوگ اس کو اتنا منحوس سمجھتے ہیں نا، کہ حالانکہ یہ ریالٹی آف لائف ہے۔ یہ کیا ہے، جس کو اپنے رب سے محبت ہے نا، اس کے لیے تو اس کے سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، موت آئے گی تو اس سے ملاقات ہوگی۔ وہ ایسے نہیں کرتے کہ اس کا نام نہ لو اس، یہ وہ کہتا ہے جس کو نہ تو رب سے ملنے کا کوئی شوق ہے، اس کا دل دنیا میں کھبا ہوا ہے، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے جانے کی بات نہ کرو، ہے نا۔ لیکن جو اس میں زندہ رہتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی جو ہے، جو وہاں پہ کیا ہونا ہے، جو ہر روز اس کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے تو یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، وہ تو تیار پہلے ہی بیٹھا ہے۔ اس کو تو وہ آج کوئی کہہ دے کہ اچھا تم نے جانا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، جانا تو ہے ہی، آج گئے یا کل، اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بم پھٹ گیا اس کے سر پہ، وہ کوئی شوق میں نہیں چلا جاتا۔ تو تیاری پہلے کرنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اور اب جو ہے اب ہمیں ہوش آ گیا۔ تو یہ تین سائنز بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم تینوں سائنز پہ اپنے آپ کو پرکھیں۔ کسی کا ہو سکتا ہے تھوڑا سی نہ کھلا ہو، پورا نہ کھلا ہو، ایک آدھ چیز آئی ہے ابھی باقی نہیں آئی۔ کسی کا ہو سکتا ہے دو چیزیں آ گئیں، کسی کو ہو سکتا ہے تینوں۔ تو اس کا تو جس میں تینوں چیزیں آ گئیں، اس کا تو پورا کا پورا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ اب وہ اسلام اس کو اب مشکل نہیں لگتا، وہ سبمٹ کرنے کو تیار ہے۔ دیکھیں اسلام کس سے ہے، سین لام میم ہے نا، سلام بھی اسی سے ہے اور اسلم یسلم سبمٹ کرنا بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ سلام بھی سین لام میم ہے اور اسلم یسلم، صرف ابواب کا فرق ہے نا، جن کو گرامر کا پتہ ہے۔ تو سبمٹ جب انسان کرتا ہے تو اس کو سلامتی مل جاتی ہے، اس وجہ سے سبمیشن بھی اس کا معنی ہے اور پیس بھی اس کا معنی ہے۔ پیس اسی کو ملے گا جو سبمٹ کر دے گا، وہ سیف ہو جائے گا، پیسفل ہو جائے گا، اس کو پیس آتا ہی اس میں ہے، اس کو سکون آتا ہی اس میں ہے کہ وہ سبمٹ کرتے، پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے اپنے اللہ کے آگے جھک کے، اس کی زندگی یہ بن جاتی ہے۔ تو دعا کیا کریں اپنے لیے، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی ایسا کھل جائے کہ پھر مجھے کوئی گھبراہٹ نہ لگے جب میں کوئی آیتیں پڑھوں۔ اچھا، کسی نے کہا ایک دفعہ ایک بات سن کے، اس نے کہا ہائے اچھا اب یہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں یہ بھی اب چیز چھوڑنی پڑے گی، کوئی اللہ کے احکامات آئے تھے۔ یعنی انسان کو پھر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ہائے اب ایک اور چیز۔ اسی کی آگے بتایا گیا ہے یہ علامت ہے کہ جب سینہ نہ کھلا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جس سے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا دے اس کو۔ اب آپ یہ تو نہیں نا پوچھیں گے کہ اگر اللہ نے ارادہ کر دیا تو ہم کیا کریں، کیونکہ میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا۔ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجًا جکڑا ہوا۔ اچھا ضیق اور حرج میں نے آپ کو بتایا تھا، مطلب بتاؤں گی ڈفرینس، کہ ضیق جو ہے نا جب اسپیس کم ہوتی ہے، جگہ کی کمی کی وجہ سے جو ٹائٹ ہوتا ہے نا انسان، تو وہ ضیق ہے۔ اور حرج کیا ہے، جب کوئی ریسٹرکشنز اس کے اوپر لگتی ہیں، پابندیاں لگتی ہیں۔ تو جب کوئی پابندیاں بھی بہت زیادہ انسان کے اوپر لگ جائیں تو وہ گھٹا گھٹا محسوس کرتا ہے نا، کئی گھروں کے اندر بھائی بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن ان میں اتنی پابندیاں کہ بھائی انسان سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, اب اسپیس تو کم نہیں ہے لیکن وہ کیا حرج اور ضیق کیا, جب اسپیس کم ہے, جب چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں انسان کلوسٹروفوبک ہو جاتا ہے نا, تو وہ کیا ضیق. ٹھیک ہے, تو دونوں طرح کی چیزیں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایسے کر دیتا ہے تنگ کہ جیسے جگہ ہی نہیں ہے کوئی چیز اور انٹر ہونے کی, اتنا تنگ ہے اور سینہ گھٹ رہا ہے, حرج بھی ہے, گھٹ رہا ہے, بھنچ رہا ہے. یعنی جب وہ دین کے احکامات کو سنتا ہے, دین کی باتوں کو سنتا ہے, اب اندر تو سپیس ہے نہیں جانے کی, تو دور دور سے کہہ دیتا ہے بس بس ہمیں نہ یہ باتیں بتاؤ, پتہ ہے ہمیں ساری باتیں, جانتے ہیں ہم بڑے, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی باتیں, ہم کوئی نئے مسلمان ہوئے. جب کوئی ان کے سامنے مجلس میں اللہ کی باتیں شروع کر دیتا ہے تو ان کو بس ایسے لگتا ہے کہ ان کو سانس نہیں آ رہی, اتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو مسلمانوں کا حال ہے, اتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا بات شروع کر دی. اسی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ سینہ بھنجتا ہے ان کا, گھٹتے ہیں وہ, تنگی ان کو ہونے لگتی, بالکل ایسے ہی کانما یصعد فی السماء, جیسے کہ کوئی آسمان کی طرف چڑھ رہا. آپ دیکھیں, آپ نے کبھی ہائکنگ کی ہو اگر, تو آپ کو بتاؤ یہ تو پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے, آسمان تک جانا ہے کسی نے, تو کیسا اس کا وہ فیلنگ ہوگی, ہائے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, سانس پھولنے لگتا ہے, دم گھٹنے لگتا ہے, اور جیسے جیسے آپ ہائٹ پہ جاتے جاتے ہیں آکسیجن بھی کم ہونے لگتی ہے, تو انسان کو ایسے لگتا ہے میری جان ہی نکلنے لگی ہے بس. تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسلام کے احکامات, اسلام کی باتیں, حتیٰ کہ ان کو اتنا برا لگنے لگتا ہے, ان کا اتنا سینہ گھٹتا ہے نا کہ کوئی حجاب والی کا اگر نظر آ جائے نا, تو وہ بھی ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہائی یہ کیا, یہ میرے سامنے ہی نہ آئے تو اچھا ہے کہ اس کو دیکھ کے مجھے اللہ کا کوئی حکم یاد آ گیا. اگر بہت سارے کوئی حجاب والے لوگ ہیں, اگر بہت سارے کوئی ایسے لوگ ہیں, تو وہاں پہ بھی ان کو انکمفرٹیبل ہونے لگتا ہے کہ ہائی یہ کس قسم کی مجلس میں آ گئی, یہاں پہ تو ہر کوئی ایسا ہے. اللہ کی بات اگر کان میں پڑ جائے تو وہ بھی ان کو ایک مشکل ہے. باقاعدہ ان کی فزیکل جو ہوتی ہیں نا موومنٹس, فزیکلی بھی پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ نا مطلب ان کو کچھ ریئلی, اٹس سو ٹرو سبحان اللہ یہ آیت, کہ اگر آپ نے ویژول کیا ہو, کبھی دیکھا ہو اس طرح, تو آپ کو لگے گا ایگزیکٹلی سیم. ان کی موومنٹ بھی ایسے ہونے لگتے ہیں کہ نہیں 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 بس یہ ٹاپک کسی طرح ختم ہو جائے. بعض منہ سے بھی بولتے تھے بس بھی کرو تم تو, بس یہی باتیں تمہیں آتی ہیں. تو ان کو کوئی اللہ والا نظر آ جائے, وہ اس سے بھی ان کو تنگی ہوتی ہے, برا لگتا ہے یہ سب. تو واقعی یہ ضیق اور حرج والی بات بہت صحیح ہے, قرآن کی لگائی ہوئی پابندیوں سے بھی ان کا دل گھٹتا ہے. اور قرآن اسی وجہ سے تو نہیں پڑھتے کہ پابندیاں لگ جائیں گی, کیونکہ دل جو ہے وہ ضیق اور اس میں حرج ہے نا, کھلا ہی نہیں ہوا, تو اس لیے بھاگتے ہیں دور اس سے, اس سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے, بجائے اس کے قرآن تو سکون ہے, اسے تو سکون آ جاتا ہے, یہ تو دلوں کا قرار ہے, ان کو الٹا گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو مصیبت پڑ گئی ہمیں, اس لیے کہ دل تنگ ہوا ہوا ہے نا. تو ان کو ایسے ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی, اب دیکھا اوپر چڑھنا, ہم سب کو پتا ہے کہ اوپر چڑھنا جو ہے وہ کتنا مشقت والا کام ہے, اس میں ایفرٹ لگتی ہے نا. اور دوسری یہ کہ ابھی ہمیں کہا جائے نا کہ چلیں آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے, تو سارے یہاں پہ کہیں گے ہائے ہائے ہم سے تو نہیں چڑھا جاتا. کتنا یہ ایک واقعی بہت مشکل کام ہے ان کے لیے, یہ قرآن, یہ اسلام, اس کے احکامات, یہ اللہ کی طرف آنا ایسے ہی مشکل ہے. ایکسیپٹینس ان کے اندر نہیں ہے, ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اسلام کی لگائی بھی جو بھی احکامات ہیں نا, وہ ان کو ریسٹرکشنز لگتی ہیں, پابندیاں لگتی ہیں کہ یہ تو پابند کر دیا نا, یہ قرآن پڑھنا پڑ گئی تو یہ کرنا پڑے گا, اس لیے دور جاؤ اس سے, یہ نہیں ہمیں چاہیے. یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اب سمجھ آئی کہ کیوں بعض لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا صدر جو ہے وہ ضیق اور حرج ہے, ضیق تنگ ہے اور جکڑا ہوا ہے. آپ کو قبول کرنا ان کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے اتنا تکلیف دے کہ جیسے کہ چرنا چڑھائی پہ. اللہ اکبر. تو بات تو پھر وہی آ گئی نا، تو سارا مسئلہ ہی اندر کا ہے، باہر کا نہیں ہے. یہ اللہ کے احکامات ایسے ہیں، یہ تو ان میں لاجک نہیں ہے، یہ تو نہیں. کوئی بھی اس طرح کی بات ٹرو نہیں ہے، مسئلہ پرابلم اندر ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح اللہ ڈال دیتا ہے نجاست، گندگی، فلتھ ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے. یہ ان کو کیا ہوتا ہے، جو مانتے نہیں ہیں نا، ان کے دلوں میں کیا ہو جاتا ہے، گندگی. کس چیز کی گندگی؟ شیطانی وسوسوں کی. ایسے ایسے شیطانی وسوسے آنے لگتے ہیں کہ وہ اس طرف آ ہی نہیں پاتے. تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ایسی رجس ڈالتے ہیں. رجس کا مطلب نا نفرت بھی ہوتا ہے، حق سے فرار بھی ہوتا ہے، یعنی وہ نا بھاگنا چاہتے ہیں، ان کو نفرت ہے ان چیزوں سے. تو اس رجس کو صاف کون کر سکتا ہے؟ کیسے صاف ہوگا یہ رجس؟ اس وحی کے ذریعے. وحی کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح قرار دیا نا قرآن پاک میں، یہ بارش کی طرح ہے، دلوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا بالکل، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. یہ حال ہے، اس کو کہتے ہیں یہ جو مستقیمہ ہے نا، یہ حال ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے صراط کی. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ سوائے سیدھے راستے کے اور کچھ ہے ہی نہیں، صرف سیدھا ہی سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. ہم نے تو بتا دی یہ آیتیں بالکل کھول کھول کے، ڈیٹیل میں، بالکل واضح، اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے، جو واقعی نصیحت لینا چاہتی ہے نا. دیکھیں جس کا سینہ کھلا ہوگا وہ نصیحت لے لے گا، جس کا سینہ ہی تنگ ہو وہ کیا نصیحت قبول کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی، جس کا سینہ کھلا ہوا ہے وہ آئے اور اس سے نصیحت لے لے. ایسے ہی لوگوں کے لیے لہم دار السلام عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس، یعنی سلامتی کا گھر. سلامتی کا گھر کیسا؟ وہ گھر جس میں کوئی آفت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی خرابی نہیں، سلامتی سلامتی ہے، پیس ہی پیس ہے، امن ہی امن ہے. اور عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے وہ گھر. سبحان اللہ. یعنی اب آپ خود دیکھیں، جس کو رب سے محبت ہوگی اس کو گھر بھی کہاں چاہیے ہوگا؟ رب کے پاس. اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ رب کے پاس ہے یہ گھر. کتنی پیاری لوکیشن ہے اس گھر کی نا، آپ لوکیشن دیکھتے ہیں نا گھروں کی، کہ کہاں پہ ہے، نیبرہڈ کیسا ہے. اللہ اکبر. دار السلام کا نیبرہڈ کیا ہے؟ رب کا عرش، اللہ کے قریب ہے. عند ربہم، اپنے رب کے، ان کے رب کے پاس. اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر سوچ لیں، لوکیشن اچھی ہے تو قیمت کتنی ہوگی؟ قیمت بھی اس مطابق ادا کرنی ہوگی، فری نہیں ہے یہ گھر. ہم نے فری سمجھا ہوا ہے، یہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں، یہ فری نہیں، اس کے لیے محنت ہے، محنت کرنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں کیسے محنت کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب تم عمل کرو گے نا، اللہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہیں تھام کے رکھے گا. ہم گھبرا جاتے ہیں نا، ہائے کیسے ہم سیدھے رہیں گے، کیسے کریں گے. گھبراتے کیوں ہو؟ وہ جو ہے ولی تمہارا، تم نے خود تھوڑے ہی چلنا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں چلائے گا، وہ تمہیں راستے پہ رکھے گا. ہاں تم عمل کرتے جاؤ، چلتے جاؤ، عمل کی ٹھان لو. جو لوگ واقعی پھر اپنا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس راستے سے نہیں ہٹتے، پھر اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، ان کے لیے دار السلام. اسی لیے جنت کا نام بھی ایک دار السلام ہے. ایسے سارے لوگوں کے لیے جو گمراہی سے بچ کے ہدایت کے راستے پہ آ گئے، وہ اسی میں ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام میں داخل فرمائے، سلامتی کے گھر میں. دیکھیں انہوں نے اپنا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا نا، تو اللہ نے ان کے لیے دار السلام کھول دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سینے کے بھنچنے اور اس کی تنگی سے محفوظ رکھے. لیکن آپ سب لوگوں کو میں یہ کہوں گی، ہوم ورک سمجھ لیں کچھ بھی، ان آیات پہ ضرور تدبر کیجیے گا اور ضرور دیکھیے گا کہ کیا میرا سینہ اسلام کے لیے ابھی تک کھلا ہے یا نہیں. ابھی تک تو نہیں مجھے تنگی اندر محسوس ہوتی، جکڑا پن محسوس ہوتا، ایسے گھٹن تو نہیں محسوس ہوتی. جب جب قرآن کی آیتیں، نیا لیسن آتا ہے، تو بعض لوگ تو پھر اسی لیے چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں کہ بھی یہ تو روز ہی ایک نئی بات آ جاتی ہے، تو ہم سے تو نہیں ہوتا. تو وہ بھی ایک گھٹنے کی علامت ہے کہ ہم نہیں اب اس کو اور مزید برداشت کر سکتے. یہ شرح صدر نام ہی یہ ہے کہ جنت کے لیے دل میں جگہ بن جائے، زندگی کا مقصد پتہ چل جائے، اس کی حقیقت پتہ چل جائے، اور اپنی تیاری ہم شروع کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ تعالیٰ آپ تلاوت سنیں. تلاوت سننے سے پہلے میں ایک آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم نے سورہ بقرہ میں ایک بڑی پیاری آیت پڑھی تھی، بالکل آیت الکرسی کے بعد، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے. جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا نا، اپنا دوست بنایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا، اس کو نور ضرور عطا فرماتا ہے. لیکن والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر والے ہیں ان کے دوست تو طاغوت ہیں. یخرجہم، یہ شیطانی، یہ شیطان ان کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تو ان کو نور میں بھی ہوں گے تو ان کو اندھیروں میں واپس لے جاتے. تو اس لیے اللہ نے جو نور دیا نا، یاد رکھیں، اللہ واقعی جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، نور میں لے آتا ہے. تو اس نور کی قدر کرنا جانے، اس نور کو چھوڑے نہیں. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لائٹ میں آ جائے اور اس کے بعد کہ اب کوئی بات نہیں، اب تو مجھے کافی لائٹ ہو گئی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں مجھے، اب میں اندھیرے میں چلا جاتا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس نور کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اس کی تو ساری زندگی ضرورت ہے. کبھی زندگی میں گڑھے آئیں گے، کبھی بلندیاں آئیں گی، کبھی ڈھلوان آئے گی، کبھی راستہ پتھریلا ہوگا، کبھی اسموتھ ہوگا. تو آپ کی رائڈ تو ایوری ڈے ڈفرینٹ ہوگی، ہر روز ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. کسی دن ایک فکر، کسی دن ایک پریشانی، کسی دن خوشی، کسی دن غم، کسی دن کچھ، کسی دن کچھ، کسی دن ایک پرابلم، کسی دن دوسرا پرابلم. اس ہر پرابلم سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ نور چاہیے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم زندگی گزاریں؟ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں بس آج نور لے لیا، وہ ساری یہ زندگی کے لیے کافی ہو گیا؟ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہر روز لائٹ چاہیے. کیوں آپ ہر روز لائٹ جلاتی ہیں آپ کے گھروں کے اندر؟ آپ نے اچھی خاصی تو اپنے گھروں کو دیکھ لیا ہوا نا، پتا ہے آپ کو کہاں پہ میز پڑی ہے، کہاں پہ صوفہ پڑا ہے، کہاں پہ سٹیپس ہیں، کہاں پہ سیڑھیاں ہیں، کتنی سیڑھیاں. تو نہ جلایا کریں نا آپ. جب سے رہ رہی ہیں 10 سال سے 20 سال سے جلائی ہوئی ہے نا، اب سے اندھیروں میں رہنا شروع کر دیں. کیوں جلاتے ہیں؟ یہ روز ہم جلاتے ہیں، روز جس وقت اندھیرا ہے ہم روشنی کرتے ہیں، کہ ہمیں روز روشنی کی ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن زندگی میں کیوں ایسا ہے کہ بس تھوڑے دن پڑھ لیا تو اس کے بعد میرے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہے؟ اب نور ہی نور ہو گیا، آپ نے تو خود نور کو بند کر دیا. اندھیروں میں رہنا پسند نہیں کرنا. اور کبھی آپ کا سینہ نہ گھٹے اس قرآن سے، کبھی اس احکامات سے سینہ نہ گھٹے. اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ مجھ سے عمل کرا لینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون